السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن نمبر 2، آیت نمبر 10، سورۃ آل عمران. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے اللہ کے حضور، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ ایندھن ہوں گے دوزخ کا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا، نہ کام آئے گا، انہم اموالہم ولا اولادہم، ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے یہاں کسی بھی طرح سے. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا. کیونکہ پہلے آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے. تو ایمان پہلی شرط ہے جنت میں داخلے کی. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی بنا پر کافروں کے لیے کہا گیا کہ ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. اور یہاں پر کافر سے مراد تمام وہ لوگ ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، مشرکین مدینہ ہوں، یہود ہوں یا پھر نصارہ ہوں. اگر وہ لوگ اسلام کے خلاف محاذ آرائی کریں گے تو یہ چیز ان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور اللہ ان کو ختم کر کے رہے گا یا ان کو مغلوب کر کے رہے گا. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے یہ، کہ جو کوئی یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، مانند ان لوگوں کے، یا ان لوگوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یا سزا دینے میں بڑا سخت ہے. کدابی آل فرعون، کدابی دال الف بے، اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل چلتے رہنا، یا عادات و اتوار، یا چال ڈھال، یا عادت مستمرہ. یعنی ان لوگوں کا حال بھی فرعون کی طرح ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، جیسے کہ فرعون کو پکڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اور فرعون کے ماننے والوں کو. تو جو بھی لوگ کفر کریں گے آیات کا، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کا حال بھی اسی طرح ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا تھا. کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا تھا اس کو، اور ساتھ میں اس کے لشکر کو بھی. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. پہلے کیا کہا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر کو یا فرعون کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا، بالذنوب، سات گناہوں کے. اور یہاں پر اب جو موجودہ لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں سے آپ کہہ دیجئے کہ انقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، کیونکہ پیچھے تو فرعون کو سزا دینے کی بات ہے اور جو ان جیسے لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑا. ذنوب دراصل ایسے گناہ کو کہتے ہیں، زال نون بے، جس کا انجام برا ہو، چاہے وہ چھوٹی لغزش ہو یا بڑے گناہ ہوں، سارے اس میں آ جائیں گے ذنوب میں. تو چونکہ انہوں نے گناہ کیے تھے، آل فرعون نے اور خود فرعون نے، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اسی طرح سے اے وہ لوگوں جو ابھی موجود ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین مکہ ہو، ستغلبونا غین لام بے غلبے سے ہے، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم ہانکے جاؤ گے، کہاں؟ الی جہنم، جہنم کی طرف، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں خطاب حالانکہ کافروں سے ہے، لیکن اس میں تمام لوگ شامل ہیں جو اللہ کے رسول کے خلاف چالیں چل رہے تھے، اسلام کو پسپا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس وقت اس کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ اپنے ساتھیوں سمیت اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول نے مدینہ کے درمیان بسنے والے یہود بنو قینقہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یہود، اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے۔ لیکن بجائے نصیحت قبول کرنے کے انہوں نے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ مکہ کے کافر تو جاہل اور جنگ سے ناآشنا لوگ تھے جو پٹ گئے۔ اے محمد، اگر ہم سے سابقہ پڑا تو سمجھ آ جائے گی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، یعنی یہ پیشن گوئی، جس طرح صحیح ثابت ہوئی حرف بحرف، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ سب سے پہلے یہود بنو قینقہ جلا وطن کیے گئے، تو انہوں نے خیبر میں پناہ لی، پھر بنو نذیر جلا وطن ہوئے، یہ یہود کا قبیلہ تھا دوسرا، انہوں نے بھی خیبر میں پناہ لی، پھر بنو قریظہ کی باری آئی تو ان کو قتل کیا گیا اور بچوں اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ پھر خیبر میں یہود کی پٹائی ہوئی تو بحیثیت کاشتکاری کے انہوں نے وہاں اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں پر اپنے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے رہنے دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے ان کی درخواست کو منظور کیا، لیکن ان کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں انہیں خیبر سے بھی نکال باہر کیا۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت مسلمانوں کی حالت بالکل ایک چھوٹے سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی مانند تھی، کہ ہوائیں چل رہی ہوں، طوفان آ رہے ہوں اور اس کی لو پھڑ پھڑا رہی ہو کہ اب بجھے کہ جب بجھے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری تھی، اور یہ آیت حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ یعنی کچھ ہی عرصے بعد یہود کو وہاں سے نکالا گیا، مشرکین مکہ خود بخود سرنگوں ہو گئے، اور اس طرح سے ساری چیزیں، سارے اختیارات مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ قد کان لکم آیتوں فی فئتین التقتا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر اترے، آمنے سامنے ہوئے۔ تقتا، آمنے سامنے ہونا۔ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دوگنا دیکھ رہا تھا۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کو دوگنا نظر آ رہا تھا، یہ اللہ انہیں دکھا رہا تھا، یعنی دوسرا گروہ کافر تھا جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، یہاں پر جنگ بدر کی بات کی گئی ہے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں ایسی مسلمانوں کی ترتیب کی تھی کہ ان کو کھڑے کرنے کے انداز سے کافروں کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس نہ اسلحہ تھا، نہ سامان خوراک، اور نہ ہی وہ ساز و سامان تھا جو جنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافروں کے پاس اسلحہ جنگ، تعداد، ہر طرح سے وہ لوگ آگے تھے۔ ان کی طرف رقص و سرور کی محفلیں چل رہی تھیں، تو دوسری طرف مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور دعاؤں اور نمازوں میں مصروف تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ خیمہ لگایا ہوا تھا جس میں رات بھر آپ کی ریاضاری کے ساتھ دعاؤں میں مصروف رہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمے میں تشریف لائے اور آپ کی حالت دیکھی تو کہا، اب بس کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی۔ آپ نے دعا کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ، اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا۔ یہ دعائیں مانگنے کے بعد جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فتح کی بشارت مل چکی تھی، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نصرت عطا کرتا ہے۔ ان فی ذالک لعبرت لاولی الابصار، اور اس میں لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ تائید الہی کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، کیا صفات ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، ایمان پر ثابت قدمی، یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی کہ جہاں پر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پر سوائے ریتیلے میدان کے کچھ نہ تھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی کہ ہوا چل پڑی اور جس کا رخ کفار کے لشکر کی طرف تھا تو ریت اڑ اڑ کر ان کی پریشانی کا باعث بن گئی، پھر اس کے بعد بارش ہو گئی تو کفار کے پڑاؤ میں پھسلن بن گئی اور مسلمانوں کے پاؤں پھسلنے کے بجائے جمنے لگے، کیونکہ ریتیلی زمین تھی تو ریت اور جم گئی اور مسلمانوں کے پاؤں اس پر جم گئے۔ تیسری مدد یہ آئی کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان نازل فرمایا اور پورے صبر و ثبات کے ساتھ کفار کے مقابلے میں وہ لوگ جم گئے۔ اور چوتھی مدد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کو سہارا دیا، اس یکے بعد دیگر یعنی پے در پے تائید الہی کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا کی اور کفر کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی مدد صرف اسحار بدر کے لیے مخصوص نہیں تھی، اس سے پہلے بھی اللہ نے اپنے بندوں کی ایسی ہی مدد فرمائی تھی اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ مسلمان خالصتاً اللہ کے عبادت گزار اور صرف اسی پر بھروسہ کرنے والے بنے، جیسے کہ آتا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ یعنی آج ہمیں بھی یہ تائید مل سکتی ہے، ہمیں بھی یہ مدد مل سکتی ہے، آج مسلمانوں کے لیے مدد آ سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہوگی؟ کہ ہم اپنا سب طرف سے رخ پھیر کر اللہ کی جانب کر لیں، اللہ کے لیے اپنی عبادت کو خالص کر لیں، اسی پر توکل کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، ساری ہماری دوڑ دھوپ اللہ کے لیے ہو، تو آج بھی مدد آ سکتی ہے۔ وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو انسان جس میں کھو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، لوگوں کے لیے خوبصورت گھر، عورتیں، بیٹے، خوش آئین بنا دی گئی ہیں، یعنی نفس محبت لوگوں کے لیے، خواہشات نفس محبت جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، اور والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ اور نشان زدہ عمدہ قسم کے گھوڑے، والانعام والحرس اور مویشی اور کھیتیوں سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب کیا ہے؟ ساتھ میں بتا بھی دیا گیا کہ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، لیکن بہترین چیز کیا ہے؟ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو چیز ہے دنیا کا حصول، دنیا کی خواہشات، تو اس چیز سے آپ ماورا نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں، میرے دل میں تو دنیا کی محبت ہے ہی نہیں، یا مجھے دنیا سے کوئی غرض اور دلچسپی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک غیر فطری بات ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کھپا دی گئی، رکھ دی گئی محبت، تو یہ فطرت میں ہے انسان کے، اس کو محبت تو ہوگی، اس کو دلچسپی تو ہوگی ان چیزوں سے، لیکن ان چیزوں کی دلچسپی کو وہ کیسے استعمال کرے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہاں پر جو سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے کہ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، یعنی جو ہمارے اندر خواہشات اٹھتی ہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں، احوا، وہ چیز انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، اور نفس دراصل اپنا آرام، اپنی پسند زیادہ اس کو بہتر نظر آتی ہے، یعنی نفس اس پر اکساتا ہے۔ ان خواہشات کو ٹرن کیا جائے، کدھر؟ اس کا رخ اللہ کی طرف موڑ دیا جائے، تو وہی خواہشات کیا ہوں گی؟ کہ ٹھیک ہے، اگر نفس کچھ اور چاہ رہا ہے، نفس کچھ اور مانگ رہا ہے، تو اس کو موڑ دیں کہ یہ چیز مجھے آخرت میں بھی مل سکتی ہے۔ تو ہم اس سے بچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس میں لگا نہ دیں، ہمارا مقصد زندگی یہ نہ بن جائے کہ ہم خواہشات کے پیچھے بھاگیں، اگر آپ خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھی رہے تو بھی کیا ہوگا؟ بقول غالب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ انسان دوسری خواہش کرنے لگتا ہے۔ ایک چیز اس کے پاس جاتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آج میرے پاس اگر بائک ہے تو کل کار آ جائے، آج سائیکل ہے تو کل بائک آ جائے، آج اگر کچا مکان ہے تو کل پکا مکان بن جائے۔ تو خواہشیں تو آئیں گی، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ خواہشات سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، لیکن ان خواہشات کا رخ صحیح کر دیں کہ انسان کی دوڑ دھوپ، انسان کی دعا پھر ایسی چیز کے لیے ہو کہ جس میں اللہ کی رضامندی شامل ہو۔ من النساء، عورتوں میں سے، یا عورتوں کی محبت۔ تو عورتوں کی محبت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عورت کی محبت، انسان عورت کی وجہ سے ہی، یہ بیویاں ہی ہوتی ہیں یا عورتیں ہی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے خلاف لے جاتی ہیں، یعنی حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم کروا دیتی ہیں اپنے شوہروں کے ذریعے سے۔ تو لیکن عورتوں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتایا حدیث میں؟ کہ الدنیا خیر المتا و خیر المتا الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا بہترین چیز ہے، یعنی متا ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین چیز نیک عورت ہے، المرأۃ الصالحہ۔ تو نیک بیوی بھی ہو سکتی ہے، نیک عورت بھی ہو سکتی ہے، وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کی محبت بری نہیں ہے، لیکن اس کی محبت کیا ہو؟ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ انسان بیلنس قائم رکھے کہ وہ عورتوں کی محبت میں، یا بیوی یا بیٹی یا والدین کی محبت میں، وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا نہ بنے۔ والبنین، اور بیٹے، یعنی اولاد اس میں آ جائے گی۔ اولاد کیسے اللہ کی نافرمانی پر اکسا سکتی ہے؟ یہ اولاد کس طرح اللہ سے دور لے جاتی ہے؟ قرآن میں آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ اولاد اور بیویاں، یہ سب کیا ہے؟ آزمائش ہیں، فتنہ ہیں۔ تو جب یہ اولاد اگر اللہ کی راہ سے روکتی ہے، اللہ کی نافرمانی پر اکساتی ہے، تو اس صورت میں یہ فتنہ ہے، اس صورت میں پھر یہ ایک آزمائش ہے۔ ادروائز اگر یہی اولاد آپ اس کو نیک اور صالح بنائیں، اس کی صحیح تربیت کریں، اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگائیں، آپ بھی اللہ کی راہ میں لگے رہیں، تو کیسا ہو سکتا ہے بھلا کہ وہ ہمارے لیے فتنہ بن جائے؟ ہے نا، نہیں ہو سکتا نا ایسا۔ تو یہ عورتیں، بیٹے، قناطیر، قناطیر المقنطرہ، مقنطرہ کہتے ہیں، قناطیر المقنطرہ ڈھیر کو کہا جاتا ہے، بڑے ڈھیر، خزانے۔ قاف نون تو رے اس کا روٹ ورڈ ہے، رباعی ہے یہ ثلاثی کی بجائے، یعنی ثلاثی تین لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ چار لیٹر پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو رباعی کہتے ہیں۔ تو قناطیر کا مطلب ہوتا ہے سونے چاندی یا نقدی کے ڈھیر۔ اب کرنسی کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ سونے چاندی کی صورت میں ہو یا پھر نوٹ ہو آپ کے پاس۔ تو ان سب کی محبت انسان کے دل میں کھپا دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے۔ اور والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، چونکہ گھوڑا انسان کی سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور گھوڑا دراصل کیا ہے، خود اس کے معنی میں آتا ہے کہ اکڑ کر چلنا، طاقت کے اظہار کے لیے بھی خیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سوم، خیل المسومہ کا لفظ آیا ہے، سین و میم مسومہ کا روٹ ورڈ ہے، یعنی نشان زدہ گھوڑے، یعنی اعلیٰ نسل کے گھوڑے۔ جیسے کہ آج اگر کوئی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہو تو اس کو دیکھ کر انسان کو کیا احساس ہوتا ہے، یا اس میں بیٹھ کر انسان کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ جیسے کہ وہ تھوڑی سی اکڑ محسوس ہوتی ہے نا، کہ اس کے پاس کوئی بڑی چیز آ گئی ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ سب چیزیں، چاہے وہ سواری کی صورت میں ہوں، یا جانور مویشی کی صورت میں ہوں، یا کھیتیاں ہوں، کس بات پر انسان ایک دوسرے پر فخر جتاتا ہے؟ میرے پاس اتنی کھیتی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنے زیادہ کھیت ہیں۔ تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ آج کل سب سے زیادہ جو قیمت ہے وہ کھیتوں کی ہو گئی ہے، گولڈ سے بھی زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم کیوں اس میں آگے ایک دوسرے سے ریس کر رہے ہو، یا تم کیوں اس کی محبت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو؟ یہ تو ذالی کا متاع الحیات دنیا، یہ تو صرف چند روزہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا، بہتر اس سے کیا ہے میں بتاؤں تم کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، آؤ میں بتاتا ہوں کہ بہتر کیا ہے۔ وہ اللہ کے پاس ٹھکانہ ہے جو سب سے بہتر ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو اسی طرح حاصل کرتے ہیں جیسے ایک تھوڑے دن کے لیے، وہ اس کو دنیا کی راحت اور سکون، یا اس کا دنیا کے لیے مقصد نہیں بنا لیتے۔ اور ان چیزوں میں سکون اسی وقت محسوس ہوتا ہے جب ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق حاصل کیا جائے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اس کو خرچ کیا جائے۔ تو اللہ کے پاس کیا ہے؟ بہتر ٹھکانہ ہے۔ یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حلال اور حرام کی تمیز رکھے بغیر ان چیزوں کے حصول میں لگ جاتے ہیں اور آخرت کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں پھر کیا ہیں، یہ کوئی کام نہیں آنے والی۔ ایک بہت اچھی کہانی بتائی گئی تھی، کل کی کتابوں میں بھی تھی، اور شاید یہ بچوں کے لیے اس میں سبق آموز کہانی کے طور پر بھی بتایا گیا تھا۔ اس کو کہانی یہ تھی کہ ایک بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو شخص بھی اپنی سواری پر صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر وہ دوڑ لگائے گا اور سورج غروب ہونے تک وہ واپس لوٹ آئے گا، تو جہاں تک اس کی سواری گئی ہے، جہاں تک وہ شخص گیا، اتنی پوری زمین اس کی۔ تو کئی لوگ آتے ہیں اپنی سب سے بہترین اور تیز سواری لے کر، گھوڑے کو لے کر، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بہترین سواری گھوڑا ہی تھا جو سب سے تیز دوڑ سکتا تھا۔ اب ریس لگی اور جگہ جگہ بادشاہ نے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے زمین ہر تھوڑی تھوڑی دور پر۔ اب ایک شخص تھا اس میں جس کو بہت زیادہ وہ تھا اپنے اوپر کہ میں بہت تیز دوڑا سکتا ہوں۔ سارے لوگ تھوڑی تھوڑی زمین پر جا کر وہاں سے واپس آ گئے، کیونکہ ان کو یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر ہم سورج غروب ہونے سے پہلے واپس نہیں پہنچ سکے تو یہ زمین بھی چلی جائے گی۔ تو لہٰذا کچھ 1 کلومیٹر گئے ہوں گے، کچھ 2 کلومیٹر گئے ہوں گے، کچھ 3 کلومیٹر گئے ہوں گے، لیکن ایک شخص تھا جو بظاہر بہت ہی عزم اور ہمت والا تھا، لیکن اس کو بہت زیادہ حرص تھی زمین کی۔ وہ دوڑتا گیا دوڑتا گیا، لوگ حیران ہو گئے کہ یہ شخص کتنا دوڑ رہا ہے، کیونکہ جب اتنا دور جا رہا ہے تو یہ واپس کب آئے گا، کیونکہ اس کو واپس آنے بھی تو اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ تو وہ دن کے آدھے حصے سے بھی زیادہ وہ دوڑتا رہا تاکہ زیادہ سے زیادہ زمین حاصل ہو جائے۔ اب جب بہت دور لوٹ گیا وہ، تو چونکہ گھوڑا بھی بے دم ہو گیا، وہ خود بھی بے حال ہو گیا۔ پھر وہاں سے اس نے اپنی سواری کو پلٹایا اور واپس آیا، تو بس سورج غروب ہونے والا تھا، تو اتنا تیز دوڑاتا رہا اپنے گھوڑے کو، اور گھوڑا بھی بہت وفادار تھا بیچارہ، وہ دوڑتا رہا گھوڑا۔ لیکن جیسے ہی وہ سورج غروب ہونے کے وقت پہنچا بادشاہ کے پاس، اور اتنی زمین اس کی ہو چکی تھی، تو وہ جیسے ہی پہنچتا ہے گھوڑا بھی گر گیا اور گھوڑے پر سے وہ سوار بھی گر گیا، اور دیکھا گیا جب اس کو ہلا کے تو اس کی موت واقع ہو چکی تھی، اور جو زمین ناپی گئی، جتنی زمین اس نے وہ سواری پر دوڑ کر حاصل کی تھی، تو وہ لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ جب اس کی تدفین کی گئی تو کتنی زمین اس کو لگی دفن کرنے کے لیے، کتنی ہوتی ہے قبر کی زمین اندازن بتائیں آپ لوگ، کبھی دیکھا ہے آپ نے قبر کو؟ جی ہاں، قبرستان تو آپ لوگ نہیں گئے ہوں گے، نہ ہم میں سے کوئی گیا ہے، لیکن آج کل تو ٹی وی اور انٹرنیٹ پر ہر چیز اویلیبل ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں۔ 3 فٹ کی ہوتی ہوگی زیادہ سے زیادہ، زیادہ ہو گئے 3 فٹ۔ جی ہاں، ایک انسان کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے؟ انسان کی ہائٹ 5 فٹ، زیادہ سے زیادہ تو قبر کتنی ہوگی؟ 6 فٹ کی ہوگی۔ تو کہتے ہیں نا کہ 1 گز زمین یا 2 گز زمین چاہیے انسان کو، لیکن حاصل کتنی کرتا ہے وہ؟ تو یہی خواہشات ہے اصل میں، کہ یہ خواہشات انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں کبھی بھی، یہ خواہشات کے پیچھے انسان دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے جا بستا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھے طریقے سے بتایا تھا، ایک جگہ زمین پر ڈرا کر کے بتایا تھا، آپ نے اسکیچز بنائے تھے، آپ نے بتایا تھا چوکور خانہ بنایا، ایک لمبی لکیر اس میں ڈالی، اور وہ لکیر کو آپ نے وہ چوکور خانے سے باہر نکال دیا، اور اس میں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، اور شروع کی جو لکیر تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی موت ہے، اور چھوٹی چھوٹی لکیریں آگے چل کے وہ چوکور خانے سے باہر نکل گئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کی خواہشات ہیں، وہ ان خواہشات کا پیچھا کرتے کرتے دوڑ لگاتا ہے، تو یہاں تک یہ جو سب سے قریب کی جو لکیر ہے وہ آ کر اسے دبوچ لیتی ہے، یعنی موت اس کی، اور وہ پوری خواہشات ویسی کی ویسی پڑی رہ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ حقیقت انسان سمجھتا کیوں نہیں، کہ اس کو چاہیے اتنا ہی، تھوڑی ہی چیز اس کو چاہیے، زیادہ کی وہ ہرس کیوں کرے، زیادہ کیوں چاہے وہ؟ کیونکہ زیادہ کے پیچھے بھاگنے سے حاصل کچھ نہیں ہونے والا، ملے گا اس کو اتنا ہی جو اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ چیز انسان کو سمجھ آ جائے کہ بہتر کیا ہے، واللہ عندہ حسن المآب، کہ اللہ کے پاس بہتر ہے ٹھکانہ جو اس دنیا سے کئی گنا زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے۔ قل او نبئکم بخیر من ذالکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں جو اس سے بہتر ہے، للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ہے، یا وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں، اپنے رب سے ڈریں، کیا ہے ان کے لیے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ ازواج مطہرہ اور ان میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ رضوان من اللہ اور اللہ کی رضا مندی۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ جب بھی ایسی آیت آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی کس کی دوڑ دھوپ کس لیے ہے، کون یہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کون کس کے لیے کوشش کر رہا ہے، ان سب کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ اپنے بندوں سے وہ پوری طرح باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دائمی رضامندی حاصل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا، کیا تم اب خوش ہو؟ وہ کہیں گے، اے رب، بھلا اب بھی خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ کہیں گے یا پوچھیں گے، بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں اپنی رضامندی تمہارے نصیب کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ بخاری کی کتاب میں ہے۔ کیسا وہ وقت ہوگا، ہم سوچیں اور غور کریں کہ آپ اور میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کی رضامندی نصیب ہو سکتی ہے؟ اور یہ رضامندی والا ٹائٹل کس کو ملا تھا دنیا میں؟ کون لوگ تھے وہ؟ کن کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ اللہ ان سے راضی ہوا، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تھا، انہوں نے کام ایسے کیے تھے۔ کیا کام کرنے ہیں؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو لوگ تقوی اختیار کریں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تقوی کی مختلف ڈیفینیشنز کی گئی ہیں۔ ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ اور عبید بن کعب یہ وہ شخص اور صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود دین کا علم دیا ہے۔ ان سے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے الٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ کسی دشوار گزار گھاٹی سے گزرے ہیں جو کانٹے دار جھاڑیاں جہاں پر ہوں اور چھوٹی سی پگڈنڈی ہو جس میں چلنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں گزرا ہوں۔ تو عبید بن کعب نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں اس وقت وہاں سے گزرنے کے لیے؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو عبید بن کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے، یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، یہ دشوار گزار راستہ ہے، تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات نفس اور دنیا ہے، اور جو ان سے اپنے دامن کو سمیٹ لے، بچاتے ہوئے گزر جائے، یہی دراصل تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی محبت میں اس کی ناراضگی سے بچنا، ایسے کاموں سے بچنا جو گناہ کے کام ہوں، جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوں، ان سے دامن بچاتے ہوئے گزر جانا، یہی تقویٰ ہے۔ تو کیا ہے وہ بہتر چیز؟ کیا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ بہتر چیز، کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ للذین اتقوا، جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ نہریں ہیں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ ازواج دراصل زوج کی جمع ہے، اور یہ شوہر کا بیوی کے لیے زوج ہونا اور بیوی کا شوہر کے لیے زوج ہونا، تو ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یعنی اگر دنیا میں کوئی اچھی نیک بیوی ساتھ میں تھی تو آخرت میں بھی وہی ساتھ میں ہوگی۔ یا دنیا میں اگر ہو سکتا ہے کسی شخص کی بیوی نیک نہ ہو تو اس کو آخرت میں نیک بیوی دی جائے گی، یا دنیا میں کسی نیک خاتون کا شوہر اگر صحیح نہ ہوگا تو اس کو آخرت میں نیک اور بہترین ساتھی عطا کیا جائے گا۔ اور رضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی، جیسے ابھی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ کہ وہ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو اصل پہ دیکھا جائے تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ ان لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں؟ کہ یہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، نیک کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں ڈر اور گھبراہٹ رہتی ہے، وہ کوئی زوم میں مبتلا نہیں ہوتے کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نیک کام کر رہے ہیں تو ہم اچھے ہو گئے، پرفیکٹ ہو گئے، نہیں، بلکہ وہ یہ سب کام کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، کیونکہ آتا ہے نا قرآن میں ہی کہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو نیک کام کر لینا ہی بڑی بات نہیں ہے بلکہ آگ سے بچ جانا بڑی بات ہے۔ تو وہ نیک لوگوں کی دعائیں، وہ متقی لوگوں کی دعائیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ان کو زوم نہیں ہوتا کہ نہیں آئی ایم دی پرفیکٹ، نہیں، وہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جگہ ہم سے غلطی ہوئی ہوگی، تو وہ اپنے انہیں گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ساتھ میں جہنم کی آگ سے پناہ بھی مانگتے ہیں۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، پانچ صفت یہاں بتائی گئی ہیں، پرہیزگاروں کی وہ پانچ صفت، یعنی متقی لوگوں کی پانچ صفت کیا ہیں؟ کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا نا کہ للذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تو کیا کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی؟ صبر کرنے والے، اور صبر پہلی صفت ہے، اور صبر کے معنی بہت ہی وسیع ہیں۔ عام طور پر اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ظاہری اس کو مانیں تو دو طرح صبر ہمارے سامنے آتا ہے، کہ ایک تو یہ کہ کسی مصیبت کے پیش آنے پر شکایت کرنے سے پرہیز کرنا، اور وہ مصیبت پر اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خوش دلی سے برداشت کر لینا، اور کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بہت بڑی چیز کا نقصان ہی ہو گیا تو اس وقت ہائے ہم ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، یا ہمارا ہی گھر دیکھ لیا مصیبتوں نے، یا یہ بیماری مجھے ہی آنی تھی، یا یہ سب میرے ہی ساتھ کیوں ہوا، تو ایسا نہ کہنا، ان شکایتوں سے بچ جانا، یہ پہلا درجہ ہے صبر کا، یا یہ ایک اس کے معنی ہے۔ اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ دین کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات اس کو خوش دلی سے برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا، جس کو ہم استقامت بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے کیوں کہا گیا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے؟ تو صبر معمولی کام نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت الٹ معنی میں لے لیا۔ ہمارے یہاں صبر کے معنی کیا ہے؟ رونا، پیٹنا، نرمی اختیار کرنا اور خوب شکایتیں کرنا، اس کو ہم صبر کہتے ہیں، تو نہیں، صبر تو عزم اور ہمت والے لوگ وہی صبر کر سکتے ہیں۔ دوسری کوالٹی جو بتائی گئی ہے کہ یہ لوگ پہلے تو صبر کرتے ہیں، اور دوسرا سچ بولتے ہیں۔ سچ بولنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے تمام معاملات میں وہ راست باز ہو، بد عہدی سے بچنے والا ہو، فریب کاریوں سے بچنے والا ہو، اور اللہ کے آگے، ہر حکم کے آگے گھٹنے ٹیکنے والا ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ سچ کتنی اہمیت کیوں آئی ہے قرآن میں۔ ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے ملتا ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ کاذبین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سچ بولنے کی صفت انسان کو صادق بنا دیتی ہے، جیسے ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا، ہر حال میں سچ بولنے والے۔ والقانتین، اور فرما بردار، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے یہ نہیں کہتے کہ میں اسے نہیں مانتی، یہ مجھے اس کی مجھے دلیل چاہیے، یا میں اس کے لیے جواز تلاش کرنے لگوں، نہیں، بلکہ بے چون و چورا اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کر لینا، جھک جانا، سرنڈر کر دینا، فرما بردار بن جانا، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ چاہیے، قانتین، فرما بردار، جو یہ نہ کہے کہ قرآن کے احکامات 1400 سال پرانے ہیں، یا اللہ کے رسول کی سنت آج سے بہت پرانی ہو گئی ہے، اب یہ دنیا کے لحاظ سے وہ چل نہیں سکتی، نہیں، بلکہ اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکا دینے والے، ہر حال میں فرما برداری کرنے والے۔ پھر جو چوتھی صفت بتائی گئی ہے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ یعنی اسلام جو کوالٹی انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ صرف زبان سے کہہ دینے سے پوری نہیں ہوتی، ایکشن سے نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے مال بھی دینا ہے، جان بھی لگانا ہے، وقت بھی لگانا ہے، سب کچھ لگانا ہے، تبھی وہ مطلوب مومن پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری صفات اس کے اندر ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بھی ہو، یہ نہ کہے کہ میں نے تو بہت اپنے آپ کو لگا دیا، میں نے اپنا بہت وقت لگا دیا، میں مال نہیں خرچ کروں گی اللہ کی راہ، نہیں، بلکہ وقت بھی لگائے، جان بھی لگائے، اپنی صلاحیتیں بھی لگائے اور اپنا مال بھی لگائے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پانچویں صفت یہ بتائی گئی کہ آخری گھڑیوں میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب نیک کام کرنے کے باوجود بھی کیا کوالٹی ہے ان کی، کہ وہ استغفار کرتے ہیں، ہے نا، یعنی ان سے کچھ غلطی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اور یہ کس وقت ہوگا؟ جب انسان کے اندر عاجزی ہوگی، جب وہ اپنے آپ کو چھوٹی چیز سمجھے گا۔ تو یہ سب اعمال پورے کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد وہ بھول نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کہ کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، اور کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اسے بخش دوں اس کے گناہوں کو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آواز لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں دوں، کون ہے جو گناہوں کی معافی چاہے تو میں اسے بخش دوں، یا کون ہے جو دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو ہمارا رب ہم سے خود پوچھتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہوگی؟ پھر اٹھنا پڑے گا نا رات کے آخری حصے میں۔ کتنے لوگ ہم میں سے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں؟ تہجد تو دور کی بات ہوئی، فجر میں ہی اگر ہم اٹھ جائیں تو کتنا اچھا ہو ہمارے لیے، لیکن فجر میں بھی نہیں اٹھتے اکثر لوگ۔ جیسے انہوں نے کہا تھا نا علامہ اقبال نے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ جواب شکوہ میں کا یہ شعر ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کیسے شکوہ کر سکتے ہو، تم میں وہ خوبیاں ہی نہیں ہیں، تمہارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں وہ ساری چیزیں عطا کی جائیں۔ یہ تو چیزیں صحابہ کرام میں تھی، یہ کوالٹیز صحابہ کرام میں تھی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت مہربان ہوا۔ تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر مہربان ہو، ہماری دعائیں قبول کریں، ہمیں عزت دے دنیا میں، غلبہ عطا کرے، تو پھر ہمیں ویسے کام بھی کرنے ہوں گے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحرگاہی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جب تک سحر میں جا کر دعائیں نہیں مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے نہیں، تو کیسے کوئی چیز حاصل ہوگی؟ تو یہ ان کی پانچویں صفت بتائی گئی ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اول العلم قائما بالقسط، اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، لا الہ الا ہو والعزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے خود اس بات کی گواہی دے دی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے، اور کیا چیز چاہیے؟ کیونکہ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر تو معتبر اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسی کے پاس سارا علم ہے، اسی کے وہی تدبیر کرتا ہے اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ پھر فرشتوں سے بڑھ کر اور کس کی گواہی ہوگی، کیونکہ وہ بھی اللہ کے اس کائنات کے نظام میں اللہ تعالی کے حکم سے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اہل علم جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اس کائنات کا کوئی دوسرا الہ نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا، اس طرح سے مربوط نہ رہتا۔ تو یہ سب کی گواہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے۔ ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور اہل کتاب نے علم میں وہی آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا، تو اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد اور سرکشی تھی۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ تو یہاں پر فرقہ پرستی کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہوتی کہ حق نظر نہیں آتا، بلکہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنی اپنی سرداریاں، اپنی اپنی چودراہٹیں، اپنا جھنڈا بلند رکھنا، اس کی فکر، اور پھر منصب کی خواہش۔ اس میں جتنا بھی آپ غور کریں تو فرقہ بندی کی بنیادی وجوہات آپ کو یہی نظر آئیں گے، جس میں ذاتی غرض اور ذاتی مفادات جن لوگوں کے ہوتے ہیں وہی فرقہ پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے منصب کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بلند رکھنے کی فکر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر فرقہ پرستی وجود میں آتی ہے، کیونکہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا حالانکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، تو علم آنے کے بعد اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور صرف اپنی بات کو منوانے کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، فرقہ بندیاں وجود میں آتی ہیں۔ اور اسی لیے اس سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ ہر حال میں اپنی بات کو صحیح گرداننا۔ تو یہ چیز، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو آپس کی ضد، گروہ بندیاں، فرقے، یہ سب ختم کرنے پڑیں گے، کیونکہ دین کے بڑے بڑے مفادات پیچھے چلے جاتے ہیں اور آپسی معاملات کو ہوا دی جاتی ہے۔ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ بس میں کسی طرح سب کے سامنے نمایاں ہو جاؤں، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ یا اس کی مرضی کو پیچھے ڈال دیا جاتا ہے اور پھر فرقے اور طبقے بننے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ حساب بھی جلد لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر اگر یہ اہل کتاب ان اختلافی امور میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے اور میرے پیروکاروں نے بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُ۔ اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ فرما بردار بن جائیں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو تحقیق پھر وہ ہدایت پر ہیں، یا انہوں نے ہدایت پا لی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بس آپ پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مشرکین کے لیے کہا گیا کہ اگر وہ آپ کے ساتھیوں کی طرح ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، جھکاتے ہیں۔ اسلم تم کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر کر دینا، فل سبمیشن، مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری۔ اگر انہوں نے سر جھکا دیا اور سر تسلیم خم کر دیا تو پھر انہوں نے بھی ہدایت پا لی، یا ان کو بھی ہدایت مل گئی۔ لیکن اگر انہوں نے اسے منہ موڑا تو پھر آپ کے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کو دیکھ ہی رہا ہے۔ اسی لیے وہ حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، مسلم کی حدیث، کہ جب تک اہل کتاب میں سے بھی اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو یہاں پر یہودی اس بات پر خوش تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور اس بنا پر وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول پر، کیونکہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ اسی طرح سے آج مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم امت محمدیہ ہے۔ تو نہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مکمل سرنڈر، مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے لگا دینا ہے، تب کہیں جا کر ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جو پھر منہ موڑے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، وہ خود ان سے نپٹ لے گا اور دیکھ لے گا۔ تو جو چیز سیکھنے کو ملی وہ کیا تھی؟ کہ ہم اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں، صبر، قناعت، فرما برداری، انفاق اور اللہ کی مکمل اطاعت۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور تقویٰ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضامندی ملے اور اس جنت میں ہم لوگ جائیں جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرنا ہوگا، مکمل اطاعت کرنی ہوگی اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے لگا دینا پڑے گا، کھپا دینا پڑے گا فل ٹائم کے لیے. تو اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں مکمل مسلمان بنا دے اور وہ کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن انما عليك البلاغ والله بصير بالعباد.